السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان،
سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں، وزیر داخلہ کی ایف آئی اے کو ہدایت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ کلدم تحریک طالبان کے دھڑے جماعت الاحرار کے کمانڈر کی ہلاکت کی تصدیق۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
بلوچستان میں فرنٹیئر کور کی کارروائی، ایک دہشت گرد ہلاک، 7 گرفتار۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں بنگلہ دیش میں مقیم 800,000 روہنگیا مسلمانوں کی امداد کے لیے اگلے 6 ماہ میں 43.40 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔
آلودگی کے سبب بھارت میں سال 2015 میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ 25 لاکھ اموات ہوئیں، ایک بین الاقوامی تحقیقی رپورٹ میں انکشاف۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن جمعے کے روز مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے ملکوں کے دورے پر جا رہے ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے حکام کے مطابق ریاست کے جنگلات میں رواں ماہ لگنے والی آگ سے کل 7,000 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ بیمہ کمپنیوں کو اب تک $1 ارب سے زائد کے دعوے موصول ہو چکے ہیں۔ اور نیوزی لینڈ میں بائیں بازو کی ایک ایسی اعتدال پسند حکومت قائم ہوگی جس کی قیادت 150 سال سے بھی زیادہ عرصے میں ملک کی سب سے کم عمر وزیر اعظم کریں گی۔ اور امریکہ میں لاس اینجلس کے پولیس کے محکمے نے بتایا ہے کہ اس نے ہالی ووڈ فلموں کے پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جن پر ایک اطالوی اداکارہ نے، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، جنسی حملوں کا الزام لگایا ہے۔ ان پر انہی الزامات میں نیو یارک اور لندن میں بھی مقدمات چل رہے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسان اقبال نے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کو ہدایات دی ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں اور ملک دشمن عناصر کے خلاف اقدامات اٹھائیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ سوشل میڈیا پر انتہا پسندی، خلفشار اور انتشار پھیلانے والے عناصر کی روک تھام کے لیے ادارہ مؤثر اقدامات اٹھائے۔ احسن اقبال کے بقول ملک دشمن قوتیں سوشل میڈیا کو آلہ بنا کر معاشرے میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو ہدایت کی کہ وہ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے متحرک کردار ادا کریں۔ پاکستان میں حال ہی میں سوشل میڈیا پر مختلف موضوعات پر بحث کرنے والوں کے خلاف کارروائی دیکھی گئی، اور رواں ہفتے ہی انٹرنیٹ حقوق کے صارفین کے لیے کام کرنے والی 2 غیر سرکاری تنظیموں نے اپنی ایک جائزہ رپورٹ میں کہا تھا کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران پاکستان میں حکومت نے مبینہ طور پر 200 سے زائد ویب سائٹس بلاک کیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان میں وہ ویب سائٹس بھی شامل ہیں جن کے بارے میں حکام کے مطابق ایسا مواد موجود تھا جو مبینہ طور پر توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بائٹس فار آل سے وابستہ فرحان حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ کا حالیہ بیان باعث تشویش ہے، کیونکہ ان کے بقول اس سے وہ افراد بھی زد میں آ سکتے ہیں جو کسی بھی طور ملک دشمن تو نہیں، لیکن وہ بعض ملکی معاملات پر بحث ضرور کرتے ہیں۔
دیکھیے، وائلنٹ ایکسٹریمسٹ کے خلاف کون ایکشن نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ وائلنس ملک میں ختم ہو یا ٹیررزم ملک میں ختم ہو؟ ماضی میں بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ حکومت سے صرف ڈس ایگری کرتے ہیں یا پھر وہ کسی بھی قسم کی ڈبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی نے اگر سی پیک کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی اعتراض اٹھایا تو اس کو جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نواز کے اور انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے، تھریٹن کیا جاتا ہے۔
فرحان حسین کہتے ہیں کہ مبہم اور غیر واضح بیانات سے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس سال کے اوائل میں سوشل میڈیا پر سرگرم 5 بلاگرز لاپتہ ہو گئے تھے، جو بعد میں اپنے گھروں کو تو واپس آ گئے، لیکن سماجی میڈیا پر سرگرم بہت سے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بلاگرز کے لاپتہ ہونے کے بعد آن لائن رائے کا اظہار کرنے والے خوف کا شکار ہوئے ہیں۔ حکومت میں شامل عہدیدار کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سیاسی رائے کا اظہار کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے اور صرف ان عناصر پر نظر رکھی جاتی ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے بے چینی پیدا کرنے یا شدت پسندی کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قلندم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے اپنے سربراہ عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے قبل امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں خراسانی کی ہلاکت کی غیر مصدقہ خبریں آ رہی تھیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
قلندم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے اپنے سربراہ عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ رواں ہفتے سرحد پار افغانستان میں شدت پسندوں کے مبینہ مراکز پر امریکی ڈرون طیاروں کے حملوں میں خالد خراسانی کے مارے جانے سے متعلق خبریں سامنے آ رہی تھیں، تاہم اب جماعت الاحرار کے ایک ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ عمر خالد خراسانی افغانستان میں مبینہ امریکی ڈرون سے کیے گئے میزائل حملے میں مارا گیا ہے۔ اس سے قبل رواں ہفتے ہی تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے درائے آدم خیل اور پشاور کے لیے اپنے کمانڈر عمر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ پاکستانی حکام کے مطابق عمر منصور دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پر حملے کے علاوہ 2016 کے اوائل میں چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر کیے جانے والے حملے کا بھی مرکزی منصوبہ ساز تھا۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عمر خالد خراسانی کے مارے جانے سے پاک امریکہ تعاون اور اعتماد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
اسے تو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آپس میں بڑا تعاون کر رہی ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو ٹارگٹ ہوا ہے ابھی خراسانی، تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بھی یہ کوشش میں ہے کہ جو پاکستان کے دشمن عناصر وہاں موجود ہیں افغانستان میں، ان کا خلا خمہ کیا جائے۔ تو ایک طریقے سے یہ کوئٹ پرو کو، جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور تعاون کرنا، یہ ایک بڑی بہتر پیش رفت ہے۔
پاکستانی طالبان کے دو اہم کمانڈروں کی ہلاکت کی تصدیق ایسے وقت سامنے آئی جب آئندہ ہفتے امریکہ کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پاکستان افغان حکومت اور وہاں تعینات بین الاقوامی افواج سے افغانستان کی سرزمین پر موجود پاکستانی طالبان بشمول جماعت الاحرار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک عالمی رپورٹ کے مطابق ماحول کی آلودگی دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات کا سبب بن رہی ہے۔ بھارت میں مختلف قسم کے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے سن 2015 میں تقریباً 25 لاکھ بھارتی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ بھارت سے کچھ مزید خبروں کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ایک بین الاقوامی تحقیقی رپورٹ کے مطابق بھارت میں سال 2015 میں فضائی، آبی اور دیگر اقسام کی آلودگی کے سبب 25 لاکھ اموات ہوئیں، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہاں آلودگی کی وجہ سے ہر ایک منٹ پر 5 افراد کی موت ہوتی ہے۔ بیشتر اموات دل کے دورے، پھیپھڑے کے کینسر اور سانس کے سنگین مرض COPD کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ یہ تحقیق انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نئی دہلی اور امریکہ کے اکان اسکول آف میڈیسن کے تحقیق کاروں نے مشترکہ طور پر کی ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ آلودگی سے متعلق 92% اموات کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ اموات کی سب سے بڑی وجہ فضائی آلودگی ہے، جس کے سبب 2015 میں دنیا میں 65 لاکھ افراد کی جانیں گئیں، جبکہ آبی آلودگی سے 18 لاکھ اور کام کرنے کی جگہوں پر پائی جانے والی آلودگی سے 8 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ مرکزی وزارت صحت کے ایک ادارے CCRUM میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر سید احمد خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس بارے میں ایک نئی پالیسی وضع کرنی چاہیے۔
ان میں ایک تو ابھی تعلیمی جو ایک معیار ہونا چاہیے تھا، اس سے لوگ کافی پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ صوتی آلودگی، اور دوسرے یہ جو پولوشن ہمارے ہیں شہروں میں بڑھتی آبادی اور گاڑیوں کی، اس کا کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا ابھی تک کہ کن کو لائسنس دیا جائے، کس کو نہیں دیا جائے۔ روز بروز جو ہے گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جو عموماً بڑی بیماری ہوتی ہے وہ برانکیل استھما کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اب برانکیل استھما کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے بہتوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی پالیسی بنائی جانے کی ضرورت ہے کہ اس صوتی آلودگی پر بھی قابو پایا جائے، اور اس میں خاص طور پہ جو پولوشن ہمارا گاڑیوں کے ذریعہ ہو رہا ہے، چاہے پٹاخوں سے ہو، چاہے جو ہے شور شرابے سے ہو، یا پھر یہ ہے کہ जो कंडम गाड़ियां हैं उनको रोड पर चले जाने से यानी उस पर काबू पाया जाना चाहिए, इसका कानून बनना चाहिए।
मजकूरा रिपोर्ट ऐसे वक्त मंजरे आम पर आई है जब दिवाली के मौके पर आतिशबाजी की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में फजाई आलूदगी की सतह में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। गुज़श्ता साल आतिशबाजी और गाड़ियों से पैदा होने वाली आलूदगी, कोयला प्लांटों से इखराज और पंजाब व हरियाणा में फसलों के डंठल नजर आतिश करने से दिल्ली की फजाओं पर कई दिनों तक बुरी तरह धुंध छाई रही, जिससे मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल दिल्ली और उसके मजाफात में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद दिवाली की अगली सुबह यानी जुमा के रोज फजाई आलूदगी में जबरदस्त इजाफा देखा गया, अगरचे सूरत हाल उतनी भयानक नहीं है जितनी की गुज़श्ता साल थी। मुंबई और चेन्नई में भी फजाई आलूदगी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमेरिका के वजीर खारजा रेक्स टिलरसन जुमे के रोज मशरक़ वुस्ता जा रहे हैं, जहां वो सऊदी अरब और इराक की हुकूमतों के नुमाइंदों के दरमियान पहले तारीखी इजलास में शिरकत करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के तरीकों पर बात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों में गर्मजोशी के बाद से राबता कौंसिल का ये इफ्तिताही इजलास हो रहा है, जिसकी कोशिशें अमरीका की सालिसी से मुमकिन हुई। रियाज के अलावा टिलरसन इस 7 रोज़ा दौरे में खलीज फ़ारस और जनूबी एशिया के कई मुल्कों में रुकेंगे। दोहा में अपने क़याम के दौरान टिलरसन कतर के लीडरों और अमरीकी फ़ौजी अहदेदारों से दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और दूसरे इलाकाई बाहमी अमूर पर बात करेंगे, जिसके बाद वो पाकिस्तान और भारत और स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रिटायर्ड मेरीन जनरल जॉन केली ने फ्लोरिडा से कांग्रेस के रुकन की तरफ से अमरीकी सदर के टेलीफोन पैगाम की तफसील बताने पर गम व गुस्से का इजहार किया है। सदर ने नाइजर में हलाक होने वाले एक अमरीकी फौजी की बेवा के लिए ये पैगाम छोड़ा था। जनरल केली के अपने साहबजादे सन 2010 में अफगानिस्तान में हलाक हो गए थे। उन्होंने प्राइवेसी एक्ट का हवाला देते हुए ऐसी कॉल्स को मुकद्दस करार दिया। सिलतिस का हुक की एक रिपोर्ट, बहजत चेलानी की ज़बानी।
जनरल केली ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टरों को बताया कि उन्हें कांग्रेस के रुकन फ्रेडरिका विल्सन की तरफ से प्राइवेसी जाब्तों की खिलाफ वर्जी पर इतनी हैरानी और परेशानी हुई कि वह बुध के रोज़ आर्लिंगटन कब्रिस्तान चले गए, जहां उन्होंने फ्राइज की अदायगी करते हुए जान देने वाले अमरीकी फौजियों की कब्रों के दरमियान चहलकदमी करते हुए सूरत हाल पर गौर किया। जनरल केली कह रहे हैं कि फ्लोरिडा से कांग्रेस के रुकन उस वक्त हलाक होने वाले अमरीकी फौजी के खानदान के साथ थीं जब ट्रंप ने टेलीफोन किया और उन्होंने बाद अज़ां ट्रंप पर तनकीद की कि उन्होंने हलाक होने वाले फौजी की गमजदा बेवा से कहा कि उनके शौहर जानते थे कि उनके फ्राइज की नौइयत क्या होगी। जनरल केली ने कहा कि सदर ने उनके साथ मशवरा किया था कि वो नाइजर में हलाक होने वाले फौजियों के खानदानों से कैसे बात करें।
I said to him, sir, there's nothing you can do to lighten the burden on these families.
White House ke chief of staff Jenna Kelly batate hain ki unhone sadr se kaha ki janab aap in khandanon ke dukh ke bojh ko halka karne ke liye kuch nahi kar sakte. Kelly ne Trump ke daave ki tasdeeq ki ki sabiq sadr Barack Obama ne unhe telephone nahi kiya tha jab unka beta halak hua tha, lekin saath hi ye bhi kaha ki iska maqsad Barack Obama par tanqeed karna nahi.
Some presidents have elected to call. All presidents, I believe, have elected to send letters. If you elect to call a family like this, it is about the most difficult thing you could imagine.
John Kelly کہتے ہیں کہ بعض صدور صاحبان ٹیلیفون کرنا چاہتے ہیں اور بعض خطوط بھیجنے کا انتخاب کرتے ہیں. اگر آپ اس سلسلے میں کسی خاندان کو ٹیلیفون کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی دشوار امر ہے. جنرل کیلی نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ٹیلی فون کال نہ کریں کیونکہ اہل خانہ اس نوعیت کی کالز کے منتظر نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک بہتر رویہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے بہترین انداز میں تعزیت کا اظہار کیا۔ کیلی کے اس بیان سے پہلے میڈیا کی طرف سے ٹرمپ انتظامیہ پر شدید نکتہ چینی ہوئی۔ ان میں سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے پیش رو صدور صاحبان پر تنقید کی کیونکہ انہوں نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کے خاندانوں کو ٹیلی فون نہیں کیے، اور پھر جو الفاظ انہوں نے جانسن کی بیوہ کے لیے استعمال کیے اس پر بھی تنقید کی گئی۔ کانگریس خاتون ولسن فریڈرکا نے کیلی کی تنقید پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
Let me tell you what my mother told me when I was little. She said,
کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری والدہ نے بچپن میں مجھ سے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کسی بات کا جواب نہ دیا جائے اس وقت تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. امریکی فوجی عہدیداروں نے جمعرات کو بتایا کہ نائجر میں 4 اکتوبر کو 12 فوجیوں پر کیے جانے والے حملے کی چھان بین جاری ہے. کسی انتہا پسند گروپ نے گھات لگا کر کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی, جس میں جانسن اور 3 مزید فوجی ہلاک ہوئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے تھے. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ فوج اس واقعے کے بارے میں چھان بین کر رہی ہے.
And the loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like to know what we're talking about.
وزیر دفاع جم میٹس کہہ رہے ہیں کہ فوجیوں کی جانوں کے ضیاع کی چھان بین کی جا رہی ہے. محکمہ دفاع میں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی تک درست معلومات نہیں. جیسے ہی ہماری چھان بین مکمل ہوگی ہم اسے جاری کر دیں گے. ہمیں اپنے فوجیوں پر فخر ہے اور جب بھی فوجیوں کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی چھان بین کی جاتی ہے. ادھر سینیٹر جان مکین جو صدر ٹرمپ پر کھلم کھلا تنقید کرتے آئے ہیں, انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس حملے کے بارے میں مزید تفصیل حاصل کرنے کے لیے سبینہ جاری کیا جائے گا. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تو یہ کچھ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو جاری ہے. سامعین, جیسا کہ اب نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن آج سے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. روانہ ہونے سے ایک دن قبل انہوں نے ایک تھنک ٹینک سی ایس آئی ایس میں ایشیا سے متعلق امریکی پالیسی کی تفصیلات بتائیں. ہماری ساتھی شہناز نفیس نے سی آئی ایس میں موجود وائس آف امریکہ کے رپورٹر امان اثر سے اس پالیسی کی تفصیلات پوچھیں اور پاکستان کے سابق سفارتکار ظفر ہلالی اور امریکی تجزیہ نگار ظفر طاہر سے ان کے خیالات معلوم کیے. امان اثر نے ایشیا سے متعلق امریکی پالیسی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا.
میں ایک تو انہوں نے بات یہ کہی کہ بھارت کے ساتھ جو امریکہ کا اتحاد ہے وہ دونوں ممالک کے جو اقدار ہیں ان کے ساتھ بالکل ہم آہنگی رکھتا ہے. اور ان کا خاص طور پہ کہنا یہ تھا کہ کیونکہ بھارت ایک بڑی ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, اور امریکہ بھی ایک جمہوری معاشرہ ہے, تو وہ یہ قدریں ہیں جو کہ ہمیں آپس میں آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ایلائز ہیں. پہلی بات. دوسرا, انہوں نے کہا کہ اب جو خطے میں جو رول بن رہا ہے, خصوصاً اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف سے چائنا یا چین ایک رائزنگ طاقت ہے, ابھرتی ہوئی طاقت ہے, اور اسی طرح بھارت بھی, تو ہمارے یا امریکہ کے جو الحاق ہے وہ بھارت سے بنتا ہے جمہوری اقدار کے عوض, نہ کہ چین سے جو کہ ایک غیر جمہوری معاشرہ ہے. سو یہاں سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور پھر انہوں نے بتایا اس نقطے پہ آئے کہ جو یہ پالیسی ہے یا جو بھارت کے ساتھ امریکہ کا اتحاد ہے وہ محض جنوبی ایشیا کے تک محدود نہیں, بلکہ جو امریکہ کی ایسٹ ایشیا یا مشرقی ایشیا اور پیسیفک یا بحر الکاہل میں جو اسٹریٹیجک معاملات کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس کے اندر بھی ایک بھارت کا رول ہے. اور انہوں نے جن ممالک کا ذکر کیا کہ یہ جو انہوں نے ایک ڈرا کیا نقشہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ اگلی صدی کے ہم آرکیٹیکچر پہ بات کر رہے ہیں اگر فارن پالیسی یا بین الاقوامی تعلقات کی بات کی جائے, تو اس میں یہ بھارت سے شروع ہو کے جاپان اور فردر آسٹریلیا تک جاتا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے دوسرے جو اتحادی امریکہ کے, ان کا اشارہ اس میں آسٹریلیا کی جانب تھا, جاپان کی جانب تھا, کہ ہم ان کو مزید انوائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس جو ایک ابھرتا ہوا علاقائی اسٹریٹیجک آرکیٹیکچر ہے یا فٹ پرنٹ ہے اس کے اندر وہ مزید شمولیت اختیار کریں. سو اس حوالے سے سیکرٹری ٹیلرسن نے باقی چیزوں کا احاطہ کیا جنوبی ایشیا کے اوپر، پھر وہ آئے اور اس میں افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے جو بھارت اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ کس طرح سے ان کا فوکس کیا ہوگا، اس تناظر میں یہ ساری گفتگو ہوئی. نے یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی افغانستان یا جو جنوبی ایشیا کا علاقائی امن ہے یا استحکام ہے یا سلامتی ہے، اس حوالے سے دونوں ہی ممالک امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں، اور دونوں کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ان کی اپنے میرٹس ہیں.
پھر طاہر صاحب، ایشیا میں امریکہ جو کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے یہ پالیسی کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس کا فوکس ہے کہ ایسے الائنسز کو آگے بڑھایا جائے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئک ریزلٹس ان کو مل سکیں. جان مکین جیسے سینیٹرز تو اچھی طرح اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کا ایک لیجیٹمیٹ رول ہے، پاکستان کے ایک انٹرسٹ ہیں، اسی طرح ہندوستان کا ایک لیجیٹمیٹ رول ہے، اس کے انٹرسٹ ہیں، اور امریکہ میں جو پاکستانی امریکن مقیم ہیں، ساؤتھ ایشین جو مقیم ہیں، یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے انڈین امریکنز اور پاکستانی امریکنز مل جل کے رہتے ہیں.
ظفر ہلالی صاحب، ایشیا سے متعلق ریکس ٹیلرسن کی جو گفتگو ہے اس کی تفصیلات آپ نے سنی، آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں ایز اے پاکستانی فارمر امبیسیڈر؟ جی
میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے. ایک تو ان کا اور ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا مختلف فرق ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ابھی اسٹیٹمنٹ کل یا پرسوں آج یا کل دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے سی پیک بڑی اچھی بات ہے، اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہے سی پیک جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے جاتا ہے.
شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نیوزی لینڈ میں بائیں بازو کی ایک ایسی اعتدال پسند حکومت قائم ہوگی جس کی قیادت 150 سال سے بھی زیادہ عرصے میں ملک کی سب سے کم عمر وزیر اعظم کریں گی. فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
نیوزی لینڈ کے باشندوں نے لگ بھگ ایک ماہ قبل عام انتخابات میں ووٹ ڈالے تھے. ملک کی دو بڑی پارٹیوں میں سے کسی ایک نے بھی پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل نہیں کی تھی. ان میں سے ایک لگ بھگ 10 برسوں سے برسر اقتدار دائیں بازو کی اعتدال پسند نیشنل پارٹی ہے جس نے اپنے حریفوں سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں، اور دوسری بڑی پارٹی بائیں بازو کی اعتدال پسند لیبر پارٹی ہے جو پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے. دونوں جماعتیں ستمبر کے انتخابات کے بعد سے ایک اتحادی حکومت کی تشکیل کی کوشش کر رہی تھیں. کئی ہفتوں سے وہ قوم پرست پارٹی نیوزی لینڈ فرسٹ کے انفرادی سوچ کے حامل لیڈر ونسٹن پیٹرز کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں، جن کی جماعت نے گزشتہ ماہ کے انتخابات میں 9 نشستیں حاصل کی تھیں اور جو امیگریشن اور املاک کی غیر ملکی ملکیت ختم کرنا چاہتی ہے. پیٹرز کہہ چکے ہیں کہ انہیں 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا تو وہ ترمیم کے ساتھ موجودہ صورتحال برقرار رکھیں یا صورتحال کی تبدیلی کا راستہ اپنائیں. وہ لیبر پارٹی اور ایک اور چھوٹی جماعت گرینز کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دیں گے. لیبر پارٹی کی 37 سالہ لیڈر جیسنڈا آرڈرن وزیر اعظم ہوں گی، جنہوں نے انتخاب سے چند ہی ہفتے قبل پارٹی کا کنٹرول سنبھالا تھا. وہ کہتی ہیں کہ ان کے سہ جماعتی اتحاد کی کامیابی کی 3 بڑی وجوہات ہوں گی.
The first is the nature of the agreements. The second is the relationships I've formed with the leaders of both parties. And the final reason, Labour has been in
agreement. پہلی وجہ معاہدوں کی نوعیت ہے، دوسری وہ تعلقات ہیں جو میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ تشکیل دے چکی ہوں، اور آخری وجہ یہ ہے کہ لیبر پارٹی کا نیوزی لینڈ فرسٹ کے ساتھ پہلے بھی ایک معاہدہ موجود تھا. ہم اکثریتی ووٹوں کی بنیاد پر اور اس لیے اس بنیاد پر ایک اتحادی حکومت کی تشکیل دے چکے ہیں جس کے لیے نیوزی لینڈ کے باشندوں کی اکثریت نے اس انتخاب میں کوشش کی تھی. یہ الفاظ تھے لیبر پارٹی کی 37 سالہ لیڈر جیسنڈا آرڈرن کے. لیبر پارٹی نے اپنے انتخابی مہم میں نیوزی لینڈ کے نوجوانوں کو تعلیم، ماحول اور رہائش میں مالی معاونت کی پالیسیوں پر قائل کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی تھی. نیوزی لینڈ جنوبی بحر الکاہل کے علاقے میں برطانیہ کی ایک سابقہ نو آبادی ہے جس کی آبادی 4.5 ملین ہے. اس ملک میں لگ بھگ ہر 3 سال بعد انتخابات منعقد ہوتے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شام میں داعش کے مضبوط ٹھکانے رقہ کو داعش کے قبضے سے آزاد کرائے جانے کی خبریں امریکی اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کی گئیں. نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ امریکی حمایت یافتہ فوجوں نے شام کے شمال میں واقع شہر رقہ کو داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے اور یہ اس جنگجو گروپ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کیونکہ داعش طویل عرصے تک اس شہر کو اپنی خود ساختہ سلطنت کے دارالحکومت کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے۔ خبر کے مطابق شہر میں جشن کا سما تھا کیونکہ یہاں کے شہری داعش کے جبر تلے رہنے پر مجبور تھے اور سگریٹ پینے جیسے معمولی جرائم پر بھی لوگوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ کرد اور عرب باشندوں پر مشتمل امریکی حمایت یافتہ گروپ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اب بھی داعش کے کچھ خودکش بمبار شہر میں کہیں چھپے ہوئے ہوں۔ جبکہ عراق میں تعینات امریکی فوج کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ داعش نے شہر میں سڑک کے کنارے بم نصب کیے ہیں اور شہر میں غیر استعمال شدہ اسلحہ بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بموں اور اسلحے سے شہر کو صاف کرنے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق رقہ کی آزادی کے نتیجے میں داعش دو اہم ترین شہروں سے محروم ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اسے جولائی میں عراق کے شہر موصل سے بھی بے دخل کر دیا گیا تھا اور اب اس کا قبضہ شہر کے انتہائی مختصر حصے تک محدود رہ گیا ہے۔ یو ایس اے ٹوڈے نے شمالی کوریا کے حوالے سے اپنی خبر میں لکھا کہ شمالی کوریا نے امریکہ پر ایک ایسے حملے کی دھمکی دی ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ خبر کے مطابق شمالی کوریا کی سینٹرل نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کی ناک کے نیچے ایسے کام کر رہا ہے جن کے نتیجے میں شمالی کوریا کو اس کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا آسان سا موقع مل سکتا ہے، لیکن شمالی کوریا امریکہ کے ایسے مفادات کو ایسے وقت میں نشانہ بنائے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یو ایس اے ٹوڈے کے مطابق وہ تنصیبات جو شمالی کوریا کی ناک کے نیچے موجود ہیں سے شمالی کوریا کی مراد جزیرہ نما کوریا میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشق ہیں جو 26 اکتوبر تک جاری رہیں گی۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے کیے جانے والے حالیہ حملوں کی خبر دیتے ہوئے لاس اینجلس ٹائمز نے لکھا کہ طالبان نے 3 دنوں کے اندر اندر ہولناک حملوں میں بہت بڑا جانی نقصان پہنچایا ہے۔ خبر کے مطابق طالبان نے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز سے چوری کی جانے والی 2 گاڑیوں میں بارود بھر کر شمالی افغانستان میں واقع ایک فوجی اڈے کے باہر انہیں دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں یونٹ کے سبھی یعنی 60 فوجی متاثر ہوئے۔ خبر کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں کچھ فوجی ہلاک، کچھ زخمی اور باقی لاپتہ ہو گئے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دیسی گرل میری کوم کے بعد اب پی ٹی اوشا کا کردار نبھائیں گی۔ تفصیلات فکرو فن میں۔ مشہور باکسر میری کوم کی زندگی پر بننے والی فلم میں پریانکا چوپڑا نے میری کوم کے مشکل کردار کو بہت خوبصورتی اور حقیقت سے قریب تر نبھا کر فلمی شائقین کو بہت متاثر کیا، اور اب دا انڈین ایکسپریس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت پی سی یعنی پریانکا چوپڑا آپ بیتی پر بننے والی فلموں کے لیے ڈائریکٹرز کی پہلی ترجیح بن گئی ہیں۔
یہ لڑکی لوگوں کا کھلونا نہیں ہے،
یہ دیکھو باکسنگ گلوز پہن کے محمد علی۔ چل
پاگل ہو گیا، بالکل میں بہت اچھا باکسر ہوں، کچھ سر بولتا ہے میں بالکل نیچرل باکسر ہوں، پر میں جیت بھی رہا
ہوں۔
باکسنگ
باکسر ہے؟
ابھی تک تو صرف فائٹر ہے، لیکن اگر تم سکھائے گا تو باکسر بھی بن جائے گا۔
اطلاعات کے مطابق معروف اولمپئن پی ٹی اوشا کی زندگی پر فلم بنائی جا رہی ہے، جس میں مرکزی کردار کے لیے پریانکا چوپڑا کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ فلم مختلف زبانوں میں بنائی جائے گی اور اس پر 100 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔
اور ویسے بھی آپ کا باکسنگ کیریئر ختم ہو چکا ہے۔
دنیا باکسر میری قوم کو بھول گیا ہے، کیا میری قوم باکسنگ بھول گیا ہے؟
تم ایک فائٹر ہے تھوئے، اور فائٹر کبھی ہار نہیں مانتا۔
ایک عورت ماں بن کر بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور تمہارا طاقت اب 2 گنا بڑھ گیا ہے۔
مرکزی کردار کے علاوہ اس فلم کے میوزک کے لیے آسکر ایوارڈ یافتہ میوزیشن اے آر رحمان سے رابطہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اس فلم کے لیے مدھر دھنیں ترتیب دے سکیں۔ تاحال ان اطلاعات کی دونوں فنکاروں کی جانب سے تصدیق نہیں ہوئی۔ متعدد تامل اور ملیالم ہٹ فلموں کے ڈائریکٹر ہیں۔ ورما ہندی کے علاوہ یہ فلم انگریزی، چینی اور روسی زبان میں ریلیز کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سو شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے حزب مخالف پیپلز پارٹی کی رہنما نے سینٹ میں تحریک التواء جمع کروائی ہے، جس میں سی پیک منصوبے میں مالی بے ضابطگیوں کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے پارلیمان کے ایوان بالا میں چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبوں میں 400 ارب روپے کی مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر سینٹ میں تحریک التواء جمع کروائی ہے۔ شہری رحمان نے تحریک التواء میں پاکستان کے آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت وفاقی حکومت کے سڑکوں کے منصوبوں میں بڑے پیمانے پر مبینہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات انتہائی پریشان کن ہے کہ یہ منصوبے سی پیک کے تحت شروع کیے گئے تھے۔ انہوں نے حکومت سے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس معاملے کی واضح صورتحال سامنے آ سکے۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے شہری رحمان کی تحریک التواء پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سی پیک کے منصوبوں میں کسی بے قاعدگی کے تاثر کو رد کیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ شہری رحمان کو یہ معاملہ اٹھانے کا جمہوری حق حاصل ہے اور ان کے بقول حکومت اس معاملے کی وضاحت کرے گی۔ رانا افضل نے کہا،
جو روڈ پروجیکٹس ہیں کافی سارے تو ہمارا ایف ڈبلیو او کا ادارہ کر رہا ہے، جو سی پیک کی روڈز بن رہی ہیں، جو باقی گوادر پورٹ پہ کام ہو رہا ہے یا اس روڈ کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے وہ چائنیز کمپنیز کے درمیان میں کمپٹیشن ہے، بیکاز جو چائنیز فائنانس پروجیکٹس ہیں اس کی لون کی کنڈیشن یہ ہے کہ دیر ول بی کمپٹیشن بٹوین چائنیز کمپنیز اونلی، تو وہ چائنیز کمپنیز کر رہی ہیں بیکاز چائنا کا لون ہے، اور اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ریگولیرٹی ہوگی۔
پاکستان میں تعمیر ہونے والے اربوں ڈالر سے زائد مالیت کا چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کی منفرد حیثیت کے پیش نظر بعض حلقے اس کی شفافیت سے متعلق تحفظات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ اقتصادی امور کے ماہر عابد سلہری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تحفظات اسی وقت دور ہو سکیں گے جب سی پیک سے متعلق عوام کو مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔
سی پیک اتنا ملٹی فنکشنل اور ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی فیسٹڈ پروجیکٹ ہے کہ شاید نیشنل اسمبلی کی کسی ایک جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں پرویو میں نہیں آئے گی، ایک سے زیادہ ہوگا، کبھی اس کے انرجی کے منصوبے ہوں گے، کبھی انفراسٹرکچر کے، کبھی پلاننگ کمیشن کے۔ اس پہ ایک سلیکٹ کمیٹی بنا دینی چاہیے جو کہ اس کی واچ اینڈ وارڈ کرے اور اس کو مانیٹرنگ اور ریویو کرتی رہے، جیسے کہ باقی ساری نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز جو ہیں وہ کرتی ہیں۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کے تحت ملک میں بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے، اور بعض حلقوں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر عوامی اور پارلیمانی سطح پر کھل کر بحث کرنا ضروری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان میں فرنٹیئر کور نے ایک اور کاروائی میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا ہے اور 7 کو گرفتار کر لیا ہے۔ حالیہ دنوں میں صوبے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روشنی میں سیکیورٹی اداروں نے اپنی کاروائیوں کو مزید تیز کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بھی اپنی کاروائیوں میں تیزی پیدا کر دی ہے، اور ہفتے کو ایک آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد کو ہلاک جبکہ 7 دیگر کو حراست میں لیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات حامہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقوں غلام پڑنگ اور کلی کنگر میں بے گناہ لوگوں کو ہدف بنا کر قتل کرنے اور معصوم لوگوں پر دستی بموں کے حملے کرنے والے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف فرنٹیئر کور بلوچستان نے آپریشن رد الفساد کے سلسلے میں کارروائیاں کی۔ کارروائی کے دوران حراست میں لیے گئے افراد کو تفتیشی اداروں کے حوالے کر دیا گیا، جن سے متعلقہ ادارے گزشتہ دو دنوں کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تفتیش کریں گے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان ٹھکانوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ بلوچستان کے دو اضلاع گوادر اور مستونگ میں گزشتہ رات دستی بموں کے دو حملوں میں 40 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ایک روز پہلے کوئٹہ کے نواحی علاقے میں پولیس کی ریپڈ ریسپانس فورس اور خودکش حملے میں 8 اہلکار ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد جمعے کو علل صبح فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے ضلع مستونگ میں آپریشن کیا گیا، جس میں اب تک صرف ایک دہشت گرد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد حکام کو صوبے کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔
سب نیشنلسٹ کا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے ایک قسم سے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ اب ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے وہ سیکشن وائلنس کی طرح سے آ رہا ہے، جو مذہبی دہشت گردی ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے میں گزشتہ ایک عشرے سے زائد عرصے سے بلوچ قوم پرست کلعدم تنظیمیں، سیکورٹی فورسز، قومی تنصیبات اور دوسرے صوبوں سے آنے والوں کو، جبکہ بعض کلعدم مذہبی شدت پسند تنظیموں کے اہلکار شیعہ برادری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہیں، جس میں اب تک سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت ہزاروں شہری بھی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں بنگلہ دیش میں مقیم 800,000 روہنگیا مسلمانوں کی امداد کے لیے اگلے 6 ماہ میں 43,40,00,000 کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ نامی تھنک ٹینک نے انسانی حقوق کے کچھ ماہرین کے ساتھ ان حالات پر تبصرہ کیا۔ سحر ماجد کی ایک رپورٹ۔
میانمار کی ریاست رکھائن ایک عرصے سے کشیدہ حالات کا سامنا کر رہی تھی، لیکن حال ہی میں میانمار کی فوج کے مسلم روہنگا آبادی پر کریک ڈاؤن سے ان پر زمین ایسی تنگ ہوئی کہ 400,000 سے زائد افراد کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ ان حالات میں دنیا کی بڑی طاقتوں اور بین الاقوامی امدادی اداروں پر سب کی نظر ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کریں گے۔
The US, based on Ambassador Haley's very good comments, I think will be a partner. And for me, this is an important opportunity.
Human Rights Watch کی واشنگٹن ڈائریکٹر سارا مارگن کی رائے میں امریکہ کے لیے یہ ثابت کرنے کا اچھا موقع ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ۔ امریکہ نے میانمار سے بے گھر ہونے والے افراد کے لیے $3,20,00,000 امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم ملا کر رواں مالی سال کے دوران امریکہ اب تک روہنگا پناہ گزینوں کے لیے $9,50,00,000 کی امداد کا وعدہ کر چکا ہے۔
That's the situation in Bangladesh. It's terrifying from a humanitarian perspective.
Doctors Without Borders کے جیسن ملر کے مطابق بنگلہ دیش اپنے محدود وسائل کے باوجود روہنگیا پناہ گزینوں کی امداد کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن خطے کی تمام طاقتوں کی جانب سے ایسا مثبت کردار دکھائی نہیں دے رہا۔ بھارت روہنگا پناہ گزینوں پر دہشت گرد تنظیموں سے تعلق کا الزام لگا کر انہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے۔
میں نے کچھ روہنگیا مسلمانوں کا انٹرویو کیا تھا جنہوں نے افغانستان جا کر طالبان کے ساتھ کام کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ وہاں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جوتے پالش کرتے تھے اور بوجھ اٹھاتے تھے، اور یہی کام وہ بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسی کمیونٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو سالوں سے محکومی کی زندگی گزار رہی ہے۔
بین الاقوامی امدادی تنظیموں کو اس بات کی فکر بھی ہے کہ بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگا پناہ گزینوں کا بوجھ کہیں خود بنگلہ دیش کے لیے کسی بحران کا باعث نہ بن جائے۔ مسعود احمد امریکہ میں سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کے صدر ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
یہ بھی ضروری ہے کہ اب روہنگا مسلم جو وہاں پر رہیں گے ان کو وہ حقوق ملنے چاہیے جن سے وہ وہاں کام کر سکیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگلے 5-10 سال تک وہ ان کیمپس میں بند رہے، نہ وہ کوئی کام کر سکے، ان کے بچوں کے لیے اسکول، ان کے لیے ہسپتال، ان کے لیے کام اور روز اپنی کسی قسم کی انکم کا، آمدنی کا کوئی ذریعہ، تاکہ وہ دنیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر اس طرح ڈیپینڈنٹ نہ بن جائے۔
تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ بے آسرا روہنگا پناہ گزین جنوبی ایشیا میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش میں لگی داعش کی بھرتی کی کوششوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سہر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئے مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ آلودگی دنیا کی نمبر ایک قاتل ہے اور اس سے جنگ، دہشت گردی، قدرتی آفات، سگریٹ اور بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طبی جریدے لانسیٹ کا کہنا ہے کہ آلودگی سے گھروں کے اندر اور باہر سن 2015 میں تقریباً 90 لاکھ افراد ہلاک ہوئے ہیں، یا 6 میں سے 1 موت اسی سبب سے ہوئی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت میں گھاس پھوس میں آگ سے پھیلنے والے زہریلے دھوئیں سے وہاں کے لاکھوں رہائشی متاثر ہو رہے ہیں۔ نئی دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے حکام کے مطابق ریاست کے جنگلات میں رواں ماہ لگنے والی آگ سے کل 7,000 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ بیمہ کمپنیوں کو اب تک $1 ارب سے زائد کے دعوے موصول ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں اور مالی نقصان کے تخمینے میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ اب بھی بعض علاقوں میں نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے سروے کا کام جاری ہے۔ آگ بجھانے والے محکمے کی اس تصدیق کے بعد کہ آگ کو پھیلنے سے روک دیا گیا ہے، کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے بدھ کو ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے حکام کو بحالی کی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ریاست کے 2 درجن مقامات پر لگنے والی اس آگ کے نتیجے میں 42 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ میں لاس اینجلیس کی پولیس کے محکمے نے بتایا ہے کہ اس نے ہالی ووڈ فلموں کے پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جن پر ایک اطالوی اداکارہ نے، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، جنسی حملوں کا الزام لگایا ہے۔ وائنسٹین پر، جنہیں حال ہی میں ان کی پروڈکشن کمپنی سے برطرف کیا گیا ہے، نیو یارک اور لندن میں بھی جنسی جرائم کے الزامات پر مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ وائنسٹین کے اٹارنی نے ایک بیان جاری کیا جس میں بلا رضامندی جنسی تعلق کے الزامات کی نفی کی گئی ہے۔ امریکی سینٹ کے ریپبلکن ارکان نے جمعرات کی رات 49 کے مقابلے میں 51 ووٹوں کے ساتھ ایک ایسے بجٹ کی منظوری دی ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کی راہ ہموار کر سکتا ہے، جسے وہ بڑے پیمانے پر ٹیکس میں کٹوتیوں اور اصلاحات کا منصوبہ قرار دے چکے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
وائٹ ہاؤس نے ووٹنگ کے بعد ایک بیان میں کہا کہ یہ قرارداد ٹیکس کے ضرورت سے زیادہ پیچیدہ ضابطے کو آسان بنائے گی، ملک بھر کے خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کرے گی اور امریکی کاروبار کو عالمی پیمانے پر مسابقتی بنائے گی۔ اوباما کیئر کے طور پر معروف ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے قانون کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کی حمایت کی کوشش کی منظوری میں ناکامی کے بعد سینٹ کے ریپبلکن ارکان پر اگلے سال کے وسط مدتی انتخابات سے قبل ٹیکس میں کٹوتیوں کے اس اقدام کی منظوری کے لیے دباؤ تھا۔ ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل نے کہا،
Tonight we completed the first step toward replacing our broken tax code by passing a comprehensive fiscally responsible budget that will help put the federal government...
آج رات ہم نے ایک جامع اور مالیاتی طور پر ذمہ دار بجٹ کی منظوری کے بعد ٹیکس میں کٹوتیوں کے اپنے ضابطے کی حمایت کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے، جس سے وفاقی حکومت کو توازن کے ایک راستے پر گامزن کرنے میں مدد ملے گی۔ اور سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا،
It is a horrific budget bill, an extremely cruel bill, and the most unfair budget ever presented in the modern history of our country. At a time of massive income and wealth inequality,
یہ بجٹ کا ایک خوفناک بل ہے، ایک انتہائی ظالمانہ بل، اور ہمارے ملک کی جدید تاریخ میں کبھی بھی پیش کیا جانے والا سب سے غیر متوازن بجٹ ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب آمدنی اور دولت میں بھاری عدم مساوات موجود ہے، یہ بل چوٹی کے امیر ترین 1% لوگوں کو ٹیکس میں 1.9 ٹریلین ڈالرز کی چھوٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر برنی سینڈرز کے۔ ریپبلکنز کو ٹیکس کے اس بل پر عمل درآمد کے اپنے مقصد کے حصول کے لیے سینٹ اور ایوان نمائندگان کی جانب سے اگلے مالی سال کے لیے بجٹ کی ایک قرارداد پر ایک لازمی اتفاق رائے درکار ہوگا، جسے اس سال کے آخر میں دستخط کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے ملک میں سیاسی تقسیم پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ نیو یارک میں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وائس آف امریکہ کی مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے ملک میں سیاسی سطح پر تقسیم پر کھلے انداز میں افسوس کا اظہار کیا۔ سابق صدر بش نے نیویارک میں اپنے خطاب کے دوران صدر ٹرمپ کا نام نہیں لیا، لیکن ان کے پیغام سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر کی طرف سے اپنے مخالفوں پر ٹویٹر پیغامات میں کی جانے والی طنز، امیگریشن کو کم کرنے کے لیے ان کی کوششیں اور بین الاقوامی تجارتی سمجھوتوں کو ترک کرنے جیسے اقدامات ان کے اس بیان کا نشانہ تھے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا،
We've seen our discourse degraded by casual cruelty. At times it can seem like the forces pulling us apart are stronger.
کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی رویوں میں تنزلی دیکھی۔ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں متحد کرنے والی قوتوں سے زیادہ ہمیں تقسیم کرنے والی قوتیں زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم نے قومیت پرستی کو غلط انداز میں سامنے آتے دیکھا۔ ہم اس فعال انداز کو ہی بھول گئے جس کے تحت امیگریشن ہمیشہ امریکہ کا حصہ رہی۔ ہم نے آزاد منڈیوں اور بین الاقوامی تجارت کے اقدار میں اعتماد ختم ہوتے دیکھا، اور یہ بھول گئے کہ تحفظ پرستی کے نتیجے میں تنازعات، عدم استحکام اور غربت جنم لیتی ہے۔ سابق صدر نے مزید کہا کہ معلوم ہوتا ہے اختلاف رائے کو تقویت ملی ہے اور ہماری سیاست سازشی نظریات اور من گھڑت انداز کا نشانہ بن رہی ہے۔ سابق صدر براک اوباما نے بھی ٹرمپ کا نام لیے بغیر ایک اور وار کیا جب ورجینیا کی گورنری کے امیدوار کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لے رہے تھے۔ سابق صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں اچھا محسوس نہیں کر رہے۔ وہ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ ہماری عوامی زندگی ہماری بہترین عکاسی کرتی ہے۔ سیاست کمیونٹیز پر اثر انداز ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم اکٹھے ہو کر کام کریں اور سیاسی طور پر چیزوں کو پایا تک میل تک پہنچائیں۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور ان افراد کو نشانہ بناتے ہیں جو ہم سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ایسے میں جب امریکہ کے دو سابق صدور صاحبان نے اس تقسیم کو ختم کرنے کی اپیل کی، ٹرمپ نے اس ہفتے دعویٰ کیا کہ اوباما، بش اور دوسرے سابق صدور نے فرائض کی بجاوری کرتے ہوئے ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے خاندانوں سے اس طرح رابطے نہیں کیے جیسے وہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جو درست نہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر ولیم مائلم نے افغانستان میں قیام امن کے لیے بھارت کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ ایک امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں جنوبی ایشیا سینٹر کے ڈائریکٹر بھارت گوپالا سوامی نے کہا ہے کہ افغانستان میں بھارت کا کردار ناپتولا ہے اور موجودہ حالات کے اندر یہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر ولیم مائلم کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک افغانستان میں قیام امن کے لیے بھارت کا کردار مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، لیکن کیا بھارت یہ کردار ادا کرنا چاہے گا، اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا،
Or whether India is determined to use the Afghan peace process as a way to take advantage of Pakistan.
اور یا پھر بھارت افغانستان میں امن کے عمل سے پاکستان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میں پاکستان نواز نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے بھارتی لوگ شدید قوم پرست ہو گئے ہیں، اور مسٹر مودی اور ان کی شدید قوم پرست حکومت امن عمل میں مددگار ثابت نہیں ہوئی۔ ایک امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں جنوبی ایشیا سینٹر کے ڈائریکٹر بھارت گوپالا سوامی نے کہا کہ بھارت کا جو کردار ابھی تک افغانستان میں رہا ہے وہ زیادہ تر بنیادی ڈھانچے میں ترقی اور نمو سے ہے۔ ان کا کہنا تھا،
اور جب تک وہ ریمٹ اور وہ رینج میں رہے گا تب تک اس کے وہ ایک سرٹنٹی پیدا کرتی ہے، اینڈ دیٹ از ویل میشرڈ اینڈ ڈیفائنڈ۔ اگر اس کے اوپر کیا ہوگا یا بھارت کیا کرے گا اور کیسے کرے گا وہ تھوڑی انسرٹنٹی، جب تک وہ کلیئر نہیں رہے گا تب تک وہ انسرٹنٹی رہے گا، اینڈ وہ انسرٹنٹی کسی کے لیے اچھا نہیں ہے۔
پاکستان کے اس دعوے پر کہ اس نے اپنے قبائلی علاقوں سے دہشت گرد اور جہادی تنظیموں کا صفایا کر دیا ہے، سفیر ولیم مائلم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے قبائلی علاقوں میں جہادی تنظیموں کی کمر تو توڑ دی ہے، لیکن ان جہادی تنظیموں کی نہیں جنہیں وہ پراکسی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا،
That's not the ones they like. The ones they like, they haven't touched at all.
یہ وہ نہیں ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ جنہیں وہ پسند کرتے ہیں انہیں تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جیسے کہ حقانی نیٹورک۔ حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ وہ بلا امتیاز عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔
گوپالا سوامی کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں سے دہشت گرد تنظیموں کا سوایا کرنے کے سوال کے جواب کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس زاویے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور اس پر ہر تجزیہ کار کی مختلف آرا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں امریکہ میں ایک بات سے سب اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا،
ہاں مگر ادھر ایک جنرل کنسنسس ہے کہ پاکستان نے یہ کام پورا نہیں کیا ہے، ابھی تک بہت کام باقی ہے اس کے اوپر، یہ تو براڈ کنسنسس ہے جو کہ پوری انالسٹ کمیونٹی کی ادھر ہے۔
سفیر ولیم مائلم نے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے کہا کہ اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ خود پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے پاکستان کے نظام حکومت میں ایک طرح سے فوج کی قوت میں اضافے سے، جس کے اثرات میرے خیال میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر مرتب ہوں گے اور مستقبل میں پاکستان کے رویے پر بھی۔ انہوں نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور خاص کر افغانستان اور بھارت سے متعلق سیکیورٹی پالیسی کبھی سویلین حکومت کے ہاتھ میں نہیں رہی اور ہمیں اس کا علم ہے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے جب سے نواز شریف کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے تب سے فوج اب واضح طور پر پوری طرح سے انچارج ہے، اور انہوں نے یہ سب واضح بھی کر دیا ہے کہ اب وہ زیادہ اختیار میں ہے۔ ان کا کہنا تھا،
The curtain on which they were usually trying to stay behind seems to have been ripped aside.
وہ پردہ جس کے پیچھے وہ عمومی طور پر رہتے تھے اسے ہٹا دیا گیا ہے، اور باہر نکل کر انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر ہم یہاں انچارج ہیں اور سویلین کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرے خیال میں پاکستان میں رونما ہونے والی یہ تبدیلیاں یہ اشارہ دیتی ہیں کہ شاید آئندہ چند برسوں تک امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کو مشکل رہے گی۔ گوپالا سوامی کا کہنا تھا کہ سول اور ملٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی پاک امریکہ تعلقات کے لیے خوش آئند ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، اور امریکہ کے پالیسی سازوں کو یہ بات ذہن میں رکھ کر اسی لحاظ سے اپنی پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ پاکستان میں طاقت کی کشمکش کے تناظر میں امریکہ کی افغان پالیسی پر گوپالا سوامی کا کہنا تھا،
امریکہ کی افغان پالیسی کے لیے تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک حساب سے ہم یہ کوسچن پوز کرتا ہے ہم کسی سے بات کریں اور ہم کسی سے بات تو کیا کیسے کام ہوئے گا، تو اس طرح سے دیکھے تو اس کے لیے بھی یہ پالیسی تھوڑی انسرٹنٹی پیدا کرتی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے متوقع دورہ پاکستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ پاک افغان تعلقات اور پاک بھارت تعلقات پر بات کرے گا، تاہم وہ پاکستان کو ایک وسیع تر کردار ادا کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا،
مجھے جتنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ افیشل سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ یو ایس پی چاہتا ہے کہ اس کی پاکستان کی انگیجمنٹ تھوڑی براڈر ہو۔
ریکس ٹیلرسن کے دورہ بھارت کے حوالے سے بھارت گوپالا سوامی کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا اور چین کے ون بیلٹ منصوبے کے حوالے سے بھی ایک وسیع تر کردار کو نبھائے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ بھر میں گورنرز، میئرز اور مختلف عہدوں کے لیے 7 نومبر کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں، جو تارکین وطن کا شہر کہلاتا ہے، انتخابی سرگرمیاں کیا ہیں اور خصوصی طور پر مختلف پاکستانی اور مسلم کمیونٹیوں میں ان سرگرمیوں میں کس طرح شامل ہیں؟ اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
نیو یارک روایتی طور پر ڈیموکریٹ شہر سمجھا جاتا ہے، تاہم سابق کامیاب میئرز مائیکل بلومبرگ اور جیلیانو کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے رہا ہے، اور اس شہر کے 5 میں سے 1 بورو اسٹیٹن آئیلینڈ میں آج بھی منتخب عہدیداروں کی اکثریت ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ تاہم ایسے میں مسلم اور پاکستانی کمیونٹی سمیت تارکین وطن کی اکثریت موجودہ میئر بل دی بلاسیو کے حق میں ہی انتخابی مہم چلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں نیو یارک میئر تارکین وطن کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوئے ہیں۔ معروف پاکستانی رہنما سرور چودھری کہتے ہیں کہ
ہی از ویری لبرل پروگریسو، اور جو امیگرینٹ، نان امیگرینٹ اور ان کی وہ فیور کرتے ہیں، اور یہ نیو یارک ایک سینکچوری سٹی ہے جو ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بہت ساری ودیوں کا سوچ رہے ہیں، اور موجودہ حالات میں بھی وہ ایک رہنے کے لیے نیو یارک سٹی ایک زبردست پلیس ہے، اور اوور آل بھی وہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، پور پیپل ہے، ان کی زیادہ فیور کرتے ہیں ایز کمپیئر ود جو آپ کہہ لیں کہ یہ رچ پیپل ہیں جو کارپوریٹ لوگ ہیں، تو اس لیے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑے، مجھے امید ہے کہ بڑے کلیئر مارجن سے یہ ون کریں گے۔
پاکستانی کمیونٹی نے موجودہ میئر بل دی بلاسیو کی فنڈ ریزنگ مہم بھی شروع کر رکھی ہے اور اس سلسلے میں ایک بڑی تقریب آئندہ ہفتے منعقد ہوگی۔ فنڈ ریزنگ مہم میں پیش امریکن پاکستانی پبلک افیئرس کمیٹی کے سربراہ معروف کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں کہ میئر بل دی بلاسیو اپنے حریف دونوں امیدواروں کے مقابلے میں کم از کم 40 پوائنٹ آگے ہیں، اس لیے ان کی کامیابی کے واضح امکانات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
اس دفعہ میئر ڈی بلاسیو جو کہ از ویری پرومیننٹ نیو یارک کے اندر جو میئر ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان ڈے پریڈ والے جو ہیں دے آر آلسو کمبائننگ کولیبوریٹنگ۔ میئر ڈی بلاسیو از سمبڈی ہو از آلویز اسٹینڈنگ اپ ود مسلم فرینڈلی، امیگرینٹ فرینڈلی، اور یہ ٹرمپ کی جتنا بھی ہیٹ کا ریٹرک تھا اس کے اگینسٹ ہی ایکچولی اسٹوڈ اپ، سو وی ریئلی ایڈمائر ہیم اینڈ وی آر سپورٹنگ ہیم ایز اے کمیونٹی اینڈ وی آر گیٹنگ ٹوگیدر ٹو ریز فنڈز فار ہز کیمپین۔ میئر ڈی بلاسیو کی کیمپین ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے، جو ان کی اپوزٹ پرسن ہے نکول، ہی از اس سے اہیڈ ہے بہت زیادہ، لیٹسٹ پول ہے اس میں 42 پوائنٹ سے زیادہ میئر ڈی بلاسیو جیت رہا ہے اینڈ ہی از ویری پاپولر، اور میرا خیال ہے کہ بڑے ایزیلی جو ہے وہ جیت جائے گا۔
تاہم کمیونٹی سے ہی تعلق رکھنے والے دیرینا ریپبلکن رہنما اجمل چودھری کے مطابق ایسا بھی نہیں ہے کہ شہر صرف ڈیموکریٹ کا ہے، ماضی میں اس شہر سے ریپبلکنز بھی منتخب ہوتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
اب یہ جو ہے نا جو مسکنسپشن ہے کہ یہاں سے صرف ڈیموکریٹ جیتتے ہیں، بیسیکلی میئر جولیانی جو ریپبلکن تھے یہاں سے 2 مرتبہ جیتے، اور اس کے بعد مائیکل بلومبرگ یہاں سے جیتے، وہ بھی 2 مرتبہ میئر منتخب ہوئے اور انہوں نے 2 ٹرم جو ہے نا پوری کی۔ تو جہاں پہ ہم رہتے ہیں جس بارے میں اسٹیٹن آئلینڈ میں، وہاں سے بھی ایک بڑی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے ریپبلکنس کو، تو یہ کہنا کہ صرف ڈیموکریٹک نیو یارک سٹی سے جیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ناٹ ٹرو، یہاں سے ریپبلکن بھی جیتتے ہیں، لیکن باقی پارٹ سے اسٹیٹن آئلینڈ کے علاوہ جو باقی نیو یارک اپنے برانکس، بروکلن، کوئنز وغیرہ، وہاں پہ بڑی اوور ویلمنگ سپورٹ ہے ڈیموکریٹس کی، دس از ٹرو۔
نیو یارک شہر میں پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں مقیم ہے اور یہ مقامی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ یہ کمیونٹی ماضی میں ریپبلکن تھی، تاہم اب وہ ڈیموکریٹ امیدواروں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ میئر بل دی بلاسیو ہی کامیاب ہوں گے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نہایت سخت الفاظ میں ان دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتا ہے جس کے نتیجے میں موگادیشو میں 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ 14 اکتوبر کو صومالی دارالحکومت کے ہوڈان علاقے میں سڑکیں ٹریفک اور راہگیروں سے بھری ہوئی تھیں جب دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا ایک ٹرک پھٹ گیا جس سے سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے فوراً بعد ہی شہر میں ایک دوسرا لیکن نسبتاً چھوٹا دھماکہ ہوا۔ خیال ہے کہ یہ پہلے حملے سے مربوط سازش کا ایک حصہ تھا۔ صومالیہ کی تاریخ میں یہ حملہ مہلک ترین ہے۔ 300 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکتوں کے علاوہ 400 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے جبکہ درجنوں اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان دونوں حملوں میں دارالحکومت کے اندر ایک سرکاری اور تجارتی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے ایک تحریری بیان میں یہ بتایا کہ ان کے نتیجے میں سینکڑوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، جن میں امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ ان حملوں کے جواب میں صومالی شہریوں اور اولین امدادی کارکنوں نے جرأت کے ساتھ کارروائی کی۔ اس حملے سے متاثر ہونے والوں کو انسانی نقطہ نظر سے اب بھی اہم ضروریات درپیش ہیں۔ 17 اکتوبر سے امریکہ نے متاثرین اور بچ جانے والوں کی امداد کے لیے طیاروں کے ذریعے امدادی سامان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے توجہ دلائی ہے کہ امریکہ ہلاک شدگان، ان کے اہل خانہ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو دہشت گردی سے مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں، گہری تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ امریکہ صومالیہ کے لوگوں اور حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، جنہوں نے ان گروہوں کو شکست دینے، اپنے لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنانے اور اپنے ملک کی تعمیر نو کا عہد کر رکھا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد مزید، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر کارنیلیس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔